क्या बताया जा रहा है कि ए ईमान लाने वालों, तुम अल्लाह से और उसके रसूल से जो है वो इखलास का और सच्ची अताअत का वादा करो। बड़ी खूबसूरत आयतें हैं, ऐसी ऐसी आयात हैं कि पत्थर जैसे दिलों को पिघला दें। जो सुस्त काहिल और मुनाफकत रखने वाले लोग हैं उनको भी हिला के रख दें। बड़ी खूबसूरत, बड़ी बेहतरीन आयात हैं। अंदाज ही देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो मेरा और आपका कुरानी नाम क्या है? ईमान लाने वाले। तो ए लोगों जो ईमान लाए हो, तो ईमान लाने के बाद कहाँ छुप गए, कहाँ रह गए, कहाँ सो गए, निफाक में मुब्तिला क्यों हो गए, काहिल और सुस्त क्यों हो गए, जमाने की तेज हवाओं से डर क्यों गए, अमेरिका और कनाडा में आके परेशान क्यों हो गए कि ये कुफ्र की धरती है, अब इस्लाम पे अमल कैसे किया जाए। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, हल अदुल्लुकुम, क्या मैं ना बताऊं तुमको, अदुल्लुकुम, और अदुल का लफ्ज जो है, आ जो है ये हरफे इस्तफाम है, और इस्तफाम जो है ये किस लिए सवालिया लफ्ज है ना, ये तो ये जब आता है तो इसके मानी ये होते हैं कि किसी को सोचने समझने पर आमादा करना, क्या। और फिर उसके बाद है दुल्लू, और दुल्लू का जो लफ्ज है आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके मानी क्या होते हैं, दाल लाम लाम, दलालत करना, आगाह करना, इसी से दलील भी है, इसी से दलील भी है। तो अब जो है क्या बात बताई जा रही है कि क्या मैं तुम्हें आगाह ना करूं, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं, है ना, हल अदुल्लुकुम, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं। और आप देख लें कि अब सवालिया है अंदाज, और आप देखें कि आगाह करने के लिए कुरान में कितने अल्फाज आए हैं, 9 लफ्ज आए हैं आगाह करने के लिए, और सबसे आखिरी जो है वो दल्ला है, रहनुमाई करना, रास्ता दिखाना, किसी चीज का पता बतलाना, दलालत। दलालत का मतलब दलाल, आपने सुने होंगे लफ्ज दलाल, किसी जिसके जरिए किसी चीज की मार्फत हासिल हो, जैसे कोई चीज हरकत करने लगी, जैसे अल्फाज है ना, तो दलालत क्या है कि अल्फाज चलने लगे, हरकत करने लगे, इस तरह कोई उसको रहनुमाई करे। कहते हैं जैसे मसलन कोई मर जाए, और दलालत फिर क्या है कि इंसान समझ ले कि ये जिंदा जानवर है, बात करने वाला ऐसे बात करे। तो दल्ला का लफ्ज मादी और मानवी दोनों तरह इस्तेमाल किया जाता है, रहनुमाई करना, किसी चीज से दूसरी का पता बतलाना या राह सुझाना। आपने पढ़ा था पहले, इज तमशी उख्तुका फतकुलू हल अदुल्लुकुम अला मन यकफुलू, और ए मूसा तेरी बहन फिरौन के पास गई और कहने लगी क्या मैं तुम्हें ऐसे शख्स का पता बतलाऊं जो इसकी कफालत करे। और किस तरह से उसने दलालत की कि वो फिरौन जो था और उसके महल वाले और सारे जो थे वो कहने लगे कि हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम हमें उसका पता बताओ। हत्ता के फिर उसको जो है वो मुलाजमत मिल गई दूध पिलाने की, मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को, और तनख्वाह भी ऊपर मिलने लगी, तो माँ की आंखों की ठंडक भी बन गई, और उसके बाद जो है और बेटा भी मिल गया और तनख्वाह भी मिलने लगी। तो कैसी रहनुमाई थी उनकी। तो यहाँ पे भी मुसलमानों से कहा जा रहा है कि ए ईमान लाने वालों, हल अदुल्लुकुम, क्या मैं बताऊं तुमको। अब सोचने समझने पर आमादा करना कि दिल खुलने लगे, दिमाग की गिरे जो हैं वो सुलझने लगे। हल अदुल्लुकुम, क्या बताऊं तुमको, अला तिजारत, ऐसी तिजारत। अब आप देखें कि वो लोग जो ईमान ला चुके हैं उनसे कहा जा रहा है कि ए वो लोगों जो ईमान ले आए हो, ईमान ले आए हो अल्लाह पर और उसके रसूल पर। अब आप देखें कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाने का मतलब क्या है, कि इस बात अल्लाह के, अल्लाह की अताअत का वादा, फिर अल्लाह के रसूल की भी समा और अताअत का वादा। तो इंसान जो है جب ایمان لے آتا ہے تو اس کا یہ تھوڑی مطلب ہے کہ منہ سے کلمہ ادا کر دیا ہے، بلکہ پھر اس کے معنی یہ ہیں کہ اب عمل جو ہیں اس کی صداقت پر جو ہے نا وہ گواہی دیں گے. ایسے نہیں ہے کہ ایمان تو لے آیا انسان اور اس کے بعد جو ہے پھر عمل نہ کرے. اور آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ یہ لفظ ہے کہ علی تجارت، تجارت جو ہے اس کا روٹ کیا ہے؟ تجارت جو ہے یعنی لین دین کرنا، کہ آپ کچھ دے رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ خرید بھی رہے ہیں، تجارت. تو اب یہ کہ تمہیں ایسی تجارت بتائی جائے، تو تجارت کا لفظ اس سے ملتا جلتا لفظ آپ ایک اور بھی پڑھ چکی ہیں، وہ کیا ہے؟ بے. بے جو ہے اس میں بھی خرید و فروخت جو ہے وہ دونوں استعمال ہوتی ہے، اور جو تجارت ہے نا اس کے اندر بھی خرید و فروخت دونوں جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے. ایک بات نہیں ہے بلکہ کیا ہے کہ خرید و فروخت، اور یہی اس کا روٹ ہے تاجمرا، تاجمرا اس کا روٹ ہے خرید و فروخت کرنا، اور یہ ذوی الاسداد میں سے ہے کہ ایک خرید رہا ہے اور دوسرا بیچ رہا ہے، دینے والا بھی کچھ دے رہا ہے اور لینے والا بھی کچھ لے رہا ہے. تو اب یہاں پر جو ہے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو، تمہیں جو ہے کوئی ایسی خرید و فروخت بتائی جائے. خرید و فروخت، اور خرید و فروخت کے لیے ایک بے کا لفظ آیا ہے، ایک اشترا شرا کا، تیسرا تجارت کا ہے. تجارت تیسرا درجہ ہے، اور یاد رہے کہ یہ خریدنے اور بیچنے دونوں کے لیے آتا ہے. اور اس میں خریدنے والا بھی کیا سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے بڑا سستا مل رہا ہے، نفع میں کما رہا ہوں، اور بیچنے والا بھی یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے بڑا نفع مل رہا ہے. تو خرید و فروخت کے معنی ہیں کہ اس طرح سے خرید و فروخت کرنا جبکہ اصل مقصد نفع کمانا ہو، مقصد نفع کمانا ہے. تو گویا کہ اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں جو ہے وہ نفع کمانے کا طریقہ بتایا جائے جو کہ خرید و فروخت کے ذریعے ہو سکتا ہے. هل ادلکم علی تجارت، اور وہ نفع کیا ہے؟ تنجیکم من عذاب علیم، جو نجات دے تم کو، جو بچا دے تم کو دردناک عذاب سے. اب آپ دیکھ لیں کہ اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے تمہیں ایسی سوداگری بتائی جائے جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے. ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ اس کا ان کا فیوچر کیا ہو سکتا ہے کہ دردناک عذاب سے مسلمان جو ہے وہ بچ جائے. اچھا آپ دیکھیں، عام طور پہ جو تاجر جب تجارت کرتا ہے تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا مال، اپنا وقت، اپنی محنت، اپنی ذہانت، صلاحیتیں، سب کچھ اس لیے کھپاتا ہے کہ اس کو نفع ملے. اب یہاں پہ ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کو تجارت کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ایمان لاؤ گے، اللہ کے راستے میں جہاد کرو گے اور سب کچھ اللہ کے راستے میں تم کھپا دو گے تو نفع کیا ملے گا، پروفٹ کیا ہوگا؟ تنجیکم من عذاب علیم، کہ پھر اللہ تمہیں جو ہے دردناک عذاب سے بچا لے گا. یہ ہے نفع، یہ معمولی سودا نہیں ہے، یہ بہت بڑا سودا ہے. اور وہ سودا کیا ہے کہ نفع دنیا تک ہی نہیں ہے، تمہارا فیوچر سنور جائے گا، تمہارا مستقبل سنور جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی جو ہے وہ تمہارا مقدر بن جائے گی. تو جو عذاب علیم سے بچ جائے، جو جہنم سے بچ جائے، پھر اس کو ملے گا کیا؟ پھر اس کو جنت ملے گی. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسی تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے. اب آپ دیکھیں کہ عذاب علیم سے بچنا کیا ہے؟ جنت کا حاصل ہونا، رب کی رضا کا ملنا. اب اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر ون، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آغاز ہی یا ایھا الذین آمنوا سے کیا گیا، سورت کا آغاز بھی اور پھر آیت نمبر 10 کا آغاز بھی، کہ سورت میں ہی بالکل ابتدائی آیتوں میں ہی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی نا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آیت نمبر 2 میں، لما تقولون ما لا تفعلون. اب یہاں پہ پھر ایمان لانے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ، تو ایمان تو وہ لا ہی چکے ہیں نا، फिर क्यों कहा जा रहा है कि ईमान ले आओ? इसके मानी ये हैं कि जबानी दावे मत करो, झूठे दावे मत करो, मुखलिस मुसलमान बनो, निफाक को अपने अंदर से निकालो, और ये जो खाली जबानी जमा खर्च करते रहते हो ना, उसको अपने अंदर से निकाल कर दीन की खातिर हर तरह की कुर्बानियां देने के लिए तैयार हो जाओ। ये है ईमान लाना। तो मिनून बिल्लाहि व रसूले, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। और अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब क्या है कि अल्लाह की अतात करना। रसूल पर ईमान लाने का क्या मतलब है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रोल मॉडल बनाना, उसवतुन हसना जो है उसको अपनी जिंदगियों में जो है वो अपनाना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की जाए। तो तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह पर ईमान और उसके रसूल पर ईमान। फिर दूसरी इसकी इसका तरीका क्या है अजाबुन अलीम से बचने का? वतुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, और तुम जिहाद करो अल्लाह के रास्ते में। तो जिहाद नफ्स के लिए नहीं करना, जो भी कोशिश करनी है अल्लाह के लिए करनी है। अपने आप को तो मिटा देना है, बचा के नहीं रखना। तू बचा बचा के न रख से, तेरा आईना है वो आईना, कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना सांस में। तो जिहाद करो अल्लाह के रास्ते में, ये बड़ी अहम बात है। सबीलिल्लाह, ये कैद जो है क्या बताती है कि हिजरत भी अगर वहां पे शादी के लिए की जाए तो फिर वो हिजरत फी सबीलिल्लाह नहीं है। जिहाद भी किया जाए कि लोग बहादुर कहें तो फिर वो जिहाद फी सबीलिल्लाह नहीं। हत्ता के इन्फाक भी किया जाए कि लोग सखी कहें मुझे, अल्लाह को राजी करना है मकसद है, और लोग सखी कहें तो फिर वो क्या है? इन्फाक फी सबीलिल्लाह नहीं है। तो सिर्फ अल्लाह के लिए करना। अच्छा, जो ये जिहाद का तरीका है, फिर इसके मजीद दो तरीके बताए जा रहे हैं कि जिहाद किससे किया जाता है। भी अम्वालिकुम, माल की जमा है अम्वाल, अपने मालों के साथ। व अनफुसिकुम, और नफ्स की जमा है अनफुस, और अपनी जानों के साथ। कि तुम जो है अपने मालों से और अपनी जानों से जिहाद करो। इसके माने ये हैं कि अल्लाह के रास्ते में अपनी जान भी लड़ानी है और अपना माल भी, कुछ भी बचा के नहीं रखना, कुछ भी छुपा कर नहीं रखना, कुछ भी जो है वो हटा के नहीं रखना, सारा कुछ अल्लाह के रास्ते में जो है वो लगा देना है। और इंसान जो है माल से मोहब्बत करता है या फिर अपनी जात से मोहब्बत करता है? बाज लोग जो है खुद मेहनत करते हैं लेकिन माल अल्लाह के रास्ते में नहीं लगाते, बाज माल अल्लाह के रास्ते में लगाते हैं लेकिन जो है वो अपनी जान अल्लाह के रास्ते में नहीं लगाते। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जान है या माल, दोनों तरह की कुर्बानी जो है वो मतलूब है। तो ये इन्फाक क्या करता है? जहन्नुम की आग को बुझा देता है। और अल्लाह के रास्ते में मेहनत मुशक्कत जिहाद जो है उससे फिर क्या होता है? अजाब अलीम जो है उसे छुटकारा मिल सकता है, दर्दनाक अजाब से छुटकारा मिल जा सकता है। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये है तुम्हारे लिए बेहतर। तुम दुनिया के पीछे लग गए, तुम मुनाफिक क्या होता है? मसलत कोश। मुनाफिक क्या होता है? मुनाफिक मेहनत से जी चुराने वाला। मुनाफिक के दोनों कदम एक दुनिया की कश्ती में होता है और एक आखिरत की कश्ती में सवार होता है, और दो कश्तियों का मुसाफिर कभी मंजिल पे नहीं पहुंच सकता। तो क्या कहा? अल्लाह वाले बन जाओ, रसूल की अताअत करो, आखिरत की फिक्र करो। बड़ी शदीद आग है जो भड़क रही है, दर्दनाक अजाब है, और उस अजाब से छुटकारा पाया जा सकता है अगर तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आओ, और नंबर दो तुम अल्लाह के रास्ते में अपनी जान और माल से जिहाद करो। अब तुम समझो या ना समझो, ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। दुनिया में जितने भी लोग तिजारतें करते हैं, जितना भी नफा कमाना चाहते हैं, तो ये जो तिजारत है ना कि दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी करना, ये उन तमाम तिजारतों से ज्यादा बेहतर है। ये बात तुम्हारी समझ में आए या ना आए। अब जिहाद का और तिजारत का जो आखिरत के अजाब से बचा दे उसका तरीका बताने के बाद अब उसके समरात बताए जा रहे हैं। आयत नंबर 12 जो है उसमें समरात बताए जा रहे हैं। नंबर एक, उसका समरा क्या मिलेगा? यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, वो बख्श देगा तुम्हारे गुनाहों को। अब ज़म ज़ाल नून बा ذنب ان گناہوں کو کہتے ہیں, اور ایک گناہ نہیں ذنوب, سارے کے سارے گناہ, اور کسی ایک کا نہیں تم سب کا, اور وہ معاف کر دے گا تمہارے لیے. اور غفرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھپا دینا. مغفرہ اس ٹوپی کو کہتے ہیں جو سر کے بالوں کو چھپا دے, تو وہ اللہ کیا کرے گا؟ چھپا دے گا, معاف کر دے گا ذنوبکم, تمہارے گناہوں کو. دوسرا ثمرہ کیا ہے؟ وَيُدْخِلْكُمْ, اور داخل کرے گا تم کو جناتن, جنتوں میں. ایک جنت نہیں, ایک باغ نہیں, بہت سے باغات میں, بہت سی جنتوں میں, محلات میں داخل کرے گا. اور ان باغات کی پھر شان کیسی ہے؟ تجری من تحتها الانہار, بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں. اس جنت کا تعارف یہ ہے, وہ اتنی خوبصورت ہے کہ باغات کے نیچے جو ہے نہریں بہ رہی ہیں, اور نہر ایک نہیں ہے, بہت سی نہریں ہیں, دودھ کی بھی ہیں, شہد کی بھی ہیں, شراب کی بھی ہیں, اور مختلف طرح کی نہریں آپ قرآن میں پڑھ چکی ہیں, تسنیم کی بھی ہیں, اور اس کے علاوہ کون سی نہریں, کوثر کی ہیں, ہے نا, حوض کوثر, بہت سی نہریں ہیں. ومساکنا, اور گھر ہے, کئی بطن پاکیزہ. اور آپ دیکھ لیں کہ ایک گھر نہیں ہے, بہت سے گھر ہیں, ٹھہرنے کی جگہ, ٹھہرنے کا مقام, اب اس کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ بہت سے گھر ہیں. اور پھر یہ کہ اب گھر تو بہت سے ہوتے ہیں, لیکن مزید اس کا تعارف یہ کہا جا رہا ہے کہ طیبتن پاکیزہ, تو گھر بہترین ہے. اور طیب کا لفظ جو ہے وہ جیسے کسی چیز کے پاک ہونے کے لیے بھی آتا ہے, اور اس کے علاوہ یہ لفظ جو ہے کسی چیز کے بہترین ہونے کے لیے بھی آتا ہے کہ بہترین گھر ہیں. فی جنات عدن, ابدی قیام کی جنتوں میں, بہشتوں میں ہمیشگی کی. ذالک الفوز العظیم, یہ ہے بڑی کامیابی. اب آپ دیکھ لیں کہ ایمان لانے والوں کو جو ہے وہ جو تجارت بتائی جا رہی ہے, اور اصل تجارت یہ ہے, پوری زندگی کا حاصل یہ ہے کہ میں اور آپ عذاب علیم سے بچ جائیں. دو طریقے بتائے جا رہے ہیں, ایک ایمان اور پھر دوسرا جہاد. تو ایمان نام ہے حرکت کا, ایمان نام ہے محنت کا, ایمان ڈھہ جانے کا نام نہیں ہے, ایمان کچھ کرنے کا نام ہے. تو دو طریقے ہیں, ایک ایمان اور دوسرا جہاد. پھر اس کے بعد دو ہی ثمرات ہیں, گناہوں کی مغفرت ہے اور جنت, جنت جو ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں. پھر پورا وہ جنتوں کا ہی تعارف ہے کہ وہ باغات, وہ جنتیں, وہ گھر کیسے ہوں گے. اور پھر اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی گھر بنا لے, کسی کے بچے پڑ جائیں, کسی کو گاڑی مل جائے, کسی کو گرین کارڈ مل جائے, کسی کو امریکہ یا کینیڈا یا برطانیہ کی سٹیزن شپ مل جائے, یہ نہیں ہے کامیابی. ذالک الفوز العظیم, اصل کامیابی جو بہت بڑی کامیابی ہے وہ یہ ہے. اور فوز ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جو افلاح سے بھی بڑھ کر ہے, مفلحون سے بھی بڑھ کر ہے, نحال ہو گئے, خوش ہو گئے, اتنا بہترین جو ہے وہ نفع ملا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ میرا اور آپ کا کردار کیا ہے, ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کیا پیغام دے رہا ہے. پھر فرمایا وَأُخْرَا تُحِبُّونَهَا, وَأُخْرَا اور دوسری چیز, تُحِبُّونَهَا جسے تم پسند کرتے ہو, وَأُخْرَا اور ایک اور بھی ہے, تُحِبُّونَهَا تم پسند کرتے ہو اس کو, اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو. اس سے کیا مراد ہے کہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو, اور ایک دوسری نعمت تمہیں دے گا جسے تم چاہتے ہو, اور وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب, اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب میں حاصل ہونے والی فتح. مفسرین کہتے ہیں کہ دنیا میں فتح اور کامرانی بھی اگرچہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ دنیا ہی میں فتح مل جائے, کامیابی مل جائے, لیکن مومن کے لیے اصل اہمیت کی چیز دنیا کی کامیابی نہیں ہے, دنیا میں کامیاب ہونا نہیں ہے, بلکہ آخرت کی کامیابی ہے. نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین, اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں حاصل ہونے والی فتح. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو اس کی خوشخبری دے دو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں تم لڑو گے دین کی سربلندی کے لیے جب تم کوششیں کرو گے تو پھر اللہ دنیا میں بھی تمہیں فتح اور نصرت دے گا. سورت حج آیت 40 میں پڑھ چکی, ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, یہ سورت محمد کی آیت 7 ہے. اسی طرح سورت حج کی آیت 40 کیا ہے, وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. تو یہ جو ہے نا کہ یہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو کیا ہے کہ دنیا, کہ دنیا کی کامیابیاں, دنیا مل جائے یا دنیا کی کامیابیاں, یا پھر اس سے مراد کیا ہے کہ دنیا کے اندر دین غالب ہو جائے, دنیا میں اسلام غالب ہو جائے. تو مفسرین کیا کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ جو دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں انہیں آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں فتح قریب کہا ہے. فتح قریب کے معنی کیا ہیں, دنیا کی نعمتیں جب دنیا میں سب کچھ انسان کو ملے. بعض کہتے ہیں کہ فتح قریب سے مراد فتح مکہ ہے, اور بعض نے فارس اور روم کی عظیم الشان سلطنتوں پر مسلمانوں کا غلبہ اس سے مراد لیا ہے جو خلفائے راشدین کے زمانے میں مسلمانوں کو حاضر ہوا, مسلمانوں کو حاصل ہوا. تو اس سے پھر کیا بات پتہ چلتی ہے کہ انسان نا جلدی حاصل ہونے والے نفع چاہتا ہے کہ دنیا میں واہ واہ ہو جائے, دنیا میں شابش مل جائے, جیسے کہ نفاق کی یہ علامت ہے. لیکن اہل ایمان کیا کرتے ہیں, وہ ایسی تجارت کے لیے بازی لگاتے ہیں جس میں دنیا کی بجائے آخرت ان کا مطمئن نظر بن جاتا ہے, آخرت کی کامیابی اور آخرت کی فتح. اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جہاد کے لیے وہ اس حالت میں نکلے, ان کی ایک آنکھ اندھی ہو چکی تھی. ان سے کہا گیا آپ تو بیمار ہیں اس لیے گھر پر ہی رہیں, مگر انہوں نے جو ہے وہ سورۃ توبہ کی اس آیت کا حوالہ دیا, انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. پھر کہا کہ اللہ نے تو ہر حال میں شریک جہاد ہونے کا حکم کیا ہے, اگر میں قتال میں کوئی زیادہ کم نہ بھی کر سکوں تو میری موجودگی سے مسلمانوں کی فوج کی تعداد تو ضرور زیادہ نظر آئے گی, اور میں ساز و سامان کی حفاظت میں معاونت کر سکوں گا. کچھ بھی نہ کر سکیں, قرآن پڑھنے والوں کی تعداد میں تو اضافہ ہو جائے گا نا, سروں میں تو اضافہ ہو جاتا ہے, جس سے اسلام کی شان و شوکت اور علم حاصل کرنے والے جو ہے ان کا ایک روب سوسائٹی میں قائم ہوتا ہے. پھر اسی طرح جو ہے وہ ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ عمر بن جموح انصاری صحابی تھے, بہت زیادہ لنگڑا کر چلا کرتے تھے. ان کے چار جوان بیٹے تھے جو رسول اللہ کے ساتھ جہاد میں حصہ لیتے تھے. غزوہ احد کے موقع پر انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اب میرے لیے بھی سامان جہاد تیار کرو. بیٹوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو معذور قرار دیا ہے, ابا جان آپ تو معذور ہیں, آپ گھر پر ہی رہیں, جہاد کے لیے ہم آپ کی طرف سے کافی ہیں. جب پھر والد جو تھے وہ مان ہی نہیں رہے, بیٹے بھی سمجھا رہے ہیں, باپ بھی مان کر نہیں دے رہا, اب بات بنتی نظر نہیں آ رہی. اب حضرت عمر بن جموح ہر حالت میں جانا چاہتے ہیں, اگر میں عمر کہوں تو کیسے لکھنا ہے, عین میم را, اور اگر عمر کہوں تو عین میم را واو. میں نے پہلے شروع میں آپ کو بتایا تھا عمر بھی کہوں تو واو سائلنٹ ہے اور عین کے اوپر فتح پڑی جاتی ہے. بعض لوگ عمرو بن عاص پڑھتے ہیں, غلط ہے, عمر بن عاص ان کو بھی پڑھا جاتا ہے. خیر یہ بھی عین میم را واو سے ہے. اب حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ بیٹے مجھے جہاد میں حصہ لینے سے منع کرتے ہیں تو میں باخدا شہید ہو جاؤں گا اور اس لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا جنت میں پہنچوں گا, کہ میں لنگڑا ہوں لاٹھی ٹیک کر چلتا ہوں, بیٹے منع کرتے ہیں میں جانا چاہتا ہوں, اور خدا کی قسم کیا کہا کہ اس لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا جنت میں پہنچوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا لیکن آپ پر تو جہاد فرض ہی نہیں. پھر آپ ان کے بیٹوں سے مخاطب ہوئے کہ اگر یہ جہاد میں شرکت کرے تو آپ کو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کی نعمت سے سرفراز کر دے. اس کے بعد حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ نے غزوہ احد میں شرکت کی اور شہادت پائی. انہیں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا تھا، اے گروہ انصار، آپ میں ایسے افراد موجود ہیں جو اللہ کی قسم کھا کر کسی کام کا عزم کر بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے. حضرت عمر بن جموح بھی انہی میں سے ایک ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ تھے جنت کے شوقین، یہ تھے عذاب علیم سے بچنے کی تیاری کرنے والے. روایت میں آتا ہے کہ ایک غزوہ میں باپ اور بیٹا دونوں بیک وقت شرکت کے لیے انتہائی آرزو مند نظر آئے، مگر صورت یہ تھی کہ دونوں میں بس ایک کو شرکت کی اجازت مل سکتی تھی. اب ان کے لیے نا قرعہ ڈالا گیا اور بیٹے کا نام نکل آیا. باپ نے بیٹے سے حسرت بھرے انداز میں کہا، بیٹا مجھے اپنے اوپر فوقیت دو کیونکہ میں تمہارا باپ ہوں. بیٹے نے کہا، اے ابا جنت کا معاملہ ہے، خدا کی قسم اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا معاملہ ہوتا تو میں یقیناً آپ کو ترجیح دیتا. تو آپ دیکھ لیں، بات دنیا کی نہیں، بات آخرت کی ہے اور بات جنت کی ہے اور بات اللہ کے راستے میں کوششیں کرنے میں سب سے آگے بڑھنے کی ہے. اور حضرت ابو دہدہ کا واقعہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے نا. حضرت ابو دہدہ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کیسے قرض حسنا دیا تھا کہ جب وہ آیتیں نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون سی سورت کی آیت ہے؟ سورت حدید. تو حضرت ابو دہدہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتا ہے حالانکہ وہ ذات قرض سے بے نیاز ہے. وہ ذات ایسی ہے قرض سے بے نیاز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اللہ تعالیٰ ہی قرض مانگتا ہے تاکہ اس کے بدلے وہ تمہیں جنت میں داخل کر دے. تو انہوں نے عرض کی کہ میں اپنے پروردگار کو قرض دیتا ہوں، کیا وہ مجھے اور میری بیٹی دہدہ کو جنت میں داخل ہونے کی ضمانت دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں. حضرت ابو دہدہ نے کہا، تو لائیے اپنا دست مبارک آگے کیجئے. رسول اللہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو پکڑ کر کہنے لگے، دو باغ میری ملکیت میں ہیں، ایک مدینہ کے زیری علاقے میں اور دوسرا بلائی علاقے میں. ان دونوں باغوں کے علاوہ باخدا اور کوئی چیز میرے پاس نہیں، میں یہ دونوں باغ اللہ کو قرض دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے ایک راہ خدا میں دے دو اور دوسرا اپنی اور اپنے گھر والوں کی گزر اوقات کے لیے رکھ لو. اس پر حضرت ابو دہدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تو پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے جو بہتر ہے وہ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، آپ گواہ رہیے اس باغ میں 600 کھجور کے درخت ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بذل اور انفاق کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا. ابو دہدہ یہ کہہ کر چل دیے اور باغ میں پہنچے جہاں ام دہدہ اپنے بچوں کے ساتھ کھجور کے درختوں میں گھوم پھر رہی تھی. سوچے ذرا، تصور کریں. انہیں دیکھ کر حضرت ابو دہدہ پکار اٹھے کہ میں نے یہ باغ اللہ کو قرض خوش دلی سے دیا ہے، نہ کوئی احسان کیا ہے، نہ واپس لینے کی خواہش رکھتا ہوں. میں نے اس اعتماد اور اس امید کے ساتھ یہ قرض دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی مجھے اس سے کئی گنا زیادہ عطا کرے گا، لہٰذا تو بال بچوں کو لے کر اس باغ سے نکل جا. اس میں کچھ شک نہیں کہ وہی نیکی بہترین زاد راہ ہے جسے آدمی آخرت میں اجر پانے کی غرض سے کرے. یہ کچھ اشعار ہیں، تین چار، جس کا میں نے ترجمہ پڑھا، انہوں نے پڑھے. ام دادہ یہ سنتے ہی خاوند کی تعریف کرتے بچوں کو لے کر باغ سے نکل گئیں اور بچوں کے جیب اور دامن میں جو کھجوریں تھیں اور جو ان کے منہ میں تھیں سب نکلوا کر وہیں ڈھیر کر دی. تاریخ اسلام جو ہے، قربانی، اسار، سعی، جہد اور انفاق کے ایسے عظیم نمونوں سے جو ہے وہ بھری پڑی ہے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے اور اپنے سامنے چند ایک مثالیں رکھی، اور یہ مثالیں کون سی ہیں؟ یہ مثالیں ہیں جان کی قربانی کی اور پھر مال کی قربانی کی. اور اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ میں اور آپ کہاں پر کھڑے ہیں. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. واخرى متحبونها، اور دوسری چیز جو تم چاہتے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب میں حاصل ہونے والی فتح. وبشر المؤمنین، اور خوشخبری سنا دیجئے اہل ایمان کو. تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالی نے سورت صف کی ابتدا بھی کیسے کی تھی، ابتدا میں ہی یہ بات کہہ دی تھی نا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، है ना, पूरी आयत को आप ले आए, शफन कानहुम बुनियानुम मरसूस। तो अल्लाह को तो ये लोग पसंद है जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं बुनियानी मरसूस बनकर। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं लेकिन तुम्हें तो दूसरी चीज पसंद है और मुझे जिहाद पसंद है कि मेरे रास्ते में कोशिश की जाए। और आज उम्मत मुस्लिमा जो है वो मेहनत से और जिहाद से, जिहाद असगर और जिहाद अकबर, उससे जी चुरा रही है, डर रही है, छुप रही है और फिर जलील और ख्वार हो रही है। तो असल बात क्या है कि अल्लाह के रास्ते में जान और माल के नजराने पेश करना, ये है अहम बात और ये है खुशखबरी फिर ईमान लाने वालों के लिए। आखिरी आयत इस पूरी सूरत का निचोड़ है एक तरह से, और ईमान लाने वालों से कहा जा रहा है कि ए ईमान लाने वालों, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरह मददगार बनो जैसे ईसा अलैहिस्सलाम की पुकार पर उनके हवारी मददगार बने थे। या अय्युहल्लज़ीन आमनू कूनू अंसारल्लाह, या अय्युहल्लज़ीन आमनू कूनू अंसारल्लाह, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो। देखिए बार बार ईमान लाने वालों को मुखातिब किया जा रहा है। कुरान में 6 किस्म के लोगों को मुखातिब किया गया है जिसमें यहूदो नसारा हैं, काफिर हैं, मुशरिकीन हैं, मुनाफिक हैं, और छठे कौन लोग हैं? ईमान लाने वाले। ऐ लोगों जो ईमान लाए कूनू, हो जाओ। काफ व नून से बनने वाला ये जो फेल है कूनू ऑर्डर का सीगा है, तुम सब हो जाओ अंसार अल्लाह, अल्लाह के मददगार। नून स्वाद रा से है और अंसार, तो मदीना में रहने वाले भी अंसार कहलाए। लेकिन इससे पहले भी कुछ लोग थे जो अंसार थे और वो कौन थे? ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले। कूनू अंसार अल्लाह, तुम अल्लाह के मददगार बनो। कमा, जिस तरह पाला कहा ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम ने, तो ईसा इब्न मरियम ने किससे कहा था और क्या कहा था? उन्होंने कहा था लिल हवारीन, हवारियों को कहा था। और हा व रा इसका रूट है, इसका मादा। कहते हैं कि इसके असल मानी हा व रा के होते हैं सफेदी के। अब धोबी को भी हवारी कहते हैं, वो क्या करता है? वो कपड़े को धोकर सफेद कर देता है। इसी तरह हवारी का लफ्ज जो है वो आटे के लिए भी आता है, और कौन से आटे के लिए? जो बगैर भूसे के हो, जिस आटे को छान कर भूसी निकाल दी गई हो उसे जो है वो हवारा कहा जाता है या हवारी कहा जाता है। खालिस और बेअमेज चीज, ऐसी चीज जिसमें कोई मिलावट ना हो, उसको हवारी कहा जाता है। इसी तरह ये लफ्ज खालिस दोस्त के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, बेगर्ज दोस्त। कुछ होते हैं ना मौका परस्त, मौका शनास, लेकिन खालिस दोस्त कौन है? जो मसलहत कोश ना हो। और इब्ने सैयदा कहता है हर वो शख्स जो किसी की मदद करने में मुबालगा करे वो इसका हवारी है। लिसानुल अरब में ये माने भी बयान किए गए हैं। तो आप देख लीजिए कि फिर हवारी की असल क्या है, मुखलिस, इखलास, सफेद, कोई मिलावट नहीं है। तो उन्होंने अपने हवारियों को कहा था, हवारी वाहिद है और हवारीन जमा है। उन्होंने अपने हवारियों से क्या कहा था, जो उनके बड़े अच्छे दोस्त थे, अच्छे खालिस साथी थे, मन अंसारी इलल्लाह, कौन है अल्लाह की तरफ बुलाने में मेरा मददगार। इलल्लाह से मुराद क्या है? फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के दीन, अल्लाह के रास्ते, इस्लाम की तरफ बुलाने में कौन मेरा मददगार बनेगा। उन्होंने ये नहीं कहा था कि आओ मुझे दबाना शुरू कर दो, आओ मेरे घर की सफाई करो, आओ मेरे काम करो। पैगंबर का मिशन क्या है? अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का दीन गालिब हो जाए। तो उन्होंने भी कहा था अल्लाह के रास्ते में मेरा मददगार कौन है। قال الحواريون نحن انصار الله, قال الحواريون, फिर हवारियों ने जवाब दिया नहनु अंसार अल्लाह, हम हैं अल्लाह के मददगार। और हम हैं अल्लाह के मददगार, इसके मानी क्या है कि अल्लाह के दीन की तरफ बुलाने वाले और अल्लाह के दीन को कुफर के मुकाबले में गालिब करने की जिद्दोजहद करने वाले, हम हैं अल्लाह के मददगार। तो उन्होंने कहा کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار. پھر اس وقت حضرت جو عیسیٰ علیہ السلام تھے ان کی قوم جو تھی وہ کچھ گروہوں میں بٹ گئی. پہلا گروہ کیا تھا؟ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ. اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا. وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ, اور دوسرے گروہ نے ایمان لانے سے انکار کر دیا. تو آپ دیکھ لیں کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ کیا ہوئے کہ وہ گروہوں میں بٹ گئے. ایک ایمان لانے والا تھا اور دوسرا گروہ جو تھا وہ انکار کرنے والا تھا. تو مفسرین کیا بتاتے ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو انکار کرنے والے تھے یہ یہودی تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار ہی نہیں کیا بلکہ ان پر اور ان کی ماں پر بہتان تراشی بھی کی. اور جب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا, ایک نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اللہ تعالیٰ ہی زمین پر آیا تھا اور اب وہ آسمان پر چلا گیا ہے, یہ ان کا فرقہ یعقوبیہ ہے. دوسرا ان کا ایک فرقہ ہے نستوریہ, وہ کہتا ہے, وہ کہتے تھے کہ یہ تو ابن اللہ تھے, اللہ کے بیٹے تھے, باپ نے بیٹے کو آسمان پر بلا لیا ہے. تیسرے فرقے نے کہا وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے, یہی فرقہ صحیح تھا. تو مطلب جو انکار کرنے والے تھے ان کے بھی کئی گروہ بن گئے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے نے انکار کیا. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عُدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. پس مدد کی ہم نے ان لوگوں کی جو ایمان لائے. کیسے مدد کی؟ کن پر مدد کی؟ عَلَىٰ عُدُوِّهِمْ, ان کے دشمنوں پر. اور عدو کا لفظ جو ہے یہ اسم جنس ہے, ایک کے لیے بھی آتا ہے, زیادہ کے لیے بھی آتا ہے, مذکر بھی دشمن ہو سکتا ہے مؤنث بھی. تو ان کے تمام دشمنوں پر جو ہے وہ ایمان لانے والوں کو جو ہے غالب کر دیا, ہم نے ان کی تائید کی. اور اللہ یہاں پہ مقابلے کے معنی میں آیا ہے کہ ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی. فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ, پھر وہ ہو گئے غالب. اور آپ کو پتا ہے اصبح کا مطلب ہوتا ہے کہ حالت کی تبدیلی ہو جانا, کہ شام کے وقت کوئی غریب تھا, شام کے وقت کوئی غریب تھا, صبح ہوئی تو وہ امیر ہو گیا. فَأَصْبَحَ غَنِيًّا, شام کے وقت کوئی مغلوب تھا, جب صبح ہوئی فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ, تو پھر وہ فتح پانے والا بن گیا, غالب آنے والوں میں شامل ہو گیا. اب یہاں پر جو ہے کیا بات بتائی جا رہی ہے, پھر وہ ہو گئے غالب. تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر جب بھیجا تو اسی آخری جماعت کی دوسرے باطل گروہوں کے مقابلے میں مدد کی. کیونکہ عیسائیوں میں سے یہ جو صحیح عقیدے والے لوگ تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے, تو اللہ تعالیٰ نے تمام کافروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو غلبہ عطا کیا. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس سے مراد ان پر غلبہ بھی ہے اور قوت اور سلطنت کا عطا کرنا بھی ہے. اور غلبے کا آخری ظہور کیسے ہوگا, کب ہوگا؟ جب قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے. آپ کا آنا اور پھر آپ کے غلبے کی صراحت جو ہے ہمیں یہ احادیث صحیحہ سے بھی تواتر کے ساتھ جو ہے وہ ملتی ہے. تو یہاں پہ آیت نمبر 14 میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہی انصار اور حواری بنو جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جو تھے نا ان کے حواری بنے تھے. تو ہمیں بھی ایسے ہی حواری بننا چاہیے. تو پھر یہ حواری کون ہیں؟ یہ وہ حواری ہیں, مطلب ہم کیسے حواری بن سکتے ہیں, میں کیسے اور آپ کیسے؟ تو نمبر ایک کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو تعلیمات ہیں ان کو رضا اور رغبت سے قبول کر لیا جائے, ہم مومن بن جائیں گے. پھر جو عملاً مطیع اور اطاعت کرنے والا فرمانبردار بنے گا وہ مسلم قانت اور عابد بن جائے گا. جو خدا ترسی کا رویہ اختیار کرے گا وہ متقی بن جائے گا. پھر جو نیکیوں میں سبقت لے جائے گا وہ محسن بن جائے گا. پھر اب نیکیاں کر رہا ہے خود لیکن وہ نیکیوں کو سوسائٹی میں پھیلانے لگ جائے, تذکیر اور تعلیم کے ذریعے جو ہے وہ سوسائٹی سے کفر اور شرک کے نظام کو ختم کرے. یہ سب سے آخری درجہ ہے, اور یہ ہے حواریوں کا درجہ اور یہ ہے انصار کا درجہ. تو تو مقصد کیا ہے کہ اللہ کے دین کا مددگار بننا. اور قرآن میں یہ مضمون جگہ جگہ بیان ہوا ہے. اور جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے گویا کہ وہ پھر اللہ کی مدد کرتا ہے, اور یہی کام جو تھے وہ پیغمبر کرتے رہے, اور یہی کام جو ہے مجھے اور آپ کو کرنا ہے. تو یہ جو آخری جو پیغام ہے جو میرے اور آپ کے نام سورۃ صف کا, اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے انصار اور مددگار بن جائیں. اور آج پھر ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو زندہ کریں. آپ کی بہت سی سنتیں ہیں, دائیں کروٹ لیٹنا, دائیں ہاتھ سے کھانا, دیکھ کر مسکرانا, اور کھانے کے بعد میٹھا کھانا, بہت سی سنتیں ہیں. لیکن سب سے بڑی سنت, سب سے اہم سنت جو آپ کی پوری تقریباً 23 سالہ نبوت کی زندگی پر حاوی رہی, وہ کیا ہے؟ انسان ہدایت پا جائے, انسان ہدایت پا جائے. حق میں کی ہیں دوری دوری خدمت تیرے سپرد, خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے. خود سراپا نور بن جانے سے کب چلتا ہے کام, تجھ کو اس ظلمت قدے میں نور پھیلانا بھی ہے. تو یہ تھی ان کی سنت. اور آج امت مسلمہ جو ہیں وہ اسی سے جی چرا رہے ہیں, کنی کترا رہے ہیں, بس اپنی اپنی سب کو پڑی ہے, اپنی بھی فکر نہیں کرتے تو کجا دوسروں کی کیسے کریں. تو یہ دین پھیلانے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنی جان اور اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا جائے, اور کرتے وقت نفاق نہیں ہونا چاہیے, خالص مخلص حواری بن کر ہم یہ کام کریں. اور جو ہے وہ کرتے وقت ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کو ہم لے لیں. مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ, مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ, اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے. اور کیا ہے, زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا, زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا, تم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. تو یہ داستانیں بڑے لوگوں نے سنائی, اس میں جو ہے وہ حسن البنا شہید بھی ہیں, مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ بھی ہیں, اور جو ہے وہ معرف القرآن جنہوں نے لکھی اس کے لکھنے والے جو ہیں مفتی محمد شفیع صاحب بھی ہیں, اور اس کے علاوہ کون ہیں, امین احسن اصلاحی صاحب بھی, اور شاہ اسماعیل بھی, اور بہت سے بے شمار لوگ جو موجودہ دور کے ہیں اور اس زمانے کے بھی, اور رہتی دنیا تک یہ توحید اور آخرت کی لوریاں سنانے والے, عذاب علیم کی بجائے فوز العظیم کی طرف قدم اٹھانے کے لیے شوق پیدا کرنے والے سبھی ہیں, بہت سے ہیں. بس میرا اور آپ کا نام بھی ان عاشقوں کی فہرست میں آئے گا کہ نہیں؟ میرا اور آپ کا کوئی قدم بھی اس کی طرف اٹھے گا کہ نہیں کہ میں اور آپ بھی یہ کام کریں؟ تو یہ ہے اصل پیغام جو میرے اور آپ کے نام ہے. اور اگر میں اور آپ نہیں کریں گے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں, اللہ چاہے تو اپنا کام ابابیل سے لے لے, ہواؤں سے لے لے, پتھروں سے لے لے, جس سے بھی چاہے لے لے. تو یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ اپنے دین کی خدمت فی سبیل اللہ کا کام جو ہے مجھ سے اور آپ سے لے. تو لڑنے جھگڑنے کی بجائے محبت پیار کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے. ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے, ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے, ایسے جیا کرو کریں لوگ آرزو, ایسے جیا کرو کہ کریں لوگ آرزو. تو دین کے کام کرنے والے محبت پیار سے شیر و شکر بن کر کام کرنے والے ہوں, نہ کہ لڑنے جھگڑنے والے, نفرت اور حسد کی فصلوں کو اپنے دلوں میں بونے والے کہ پھر لوگ کہیں کہ نہیں ہم دور رہتے ہیں مساجد سے اور کلاسز سے اور جماعتوں سے, اور دینی تحریکوں اور جماعتوں اور مساجد کے لوگ قریب بھی آنے کا سوچے بھی نہ اور نام بھی نہ لیں. تو میرا اور آپ کا وجود دین اسلام کے لیے سرمایہ ہے یا بوجھ؟ ایوہ السقلان سنفرغ لکم ایوہ السقلان پھر میرا اور آپ کا کیا بنے گا نا. تو آئیے دین اسلام کے لیے ایک سرمایہ بنے, دین اسلام کی قوت بنے, اس کی شان و شوکت بنے, اس کی جرت بنے, دین اسلام کی سنتیں جو ہیں ان کو زندہ کریں, اور لوگوں کو بتائیں کہ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ایسے عمل کیے جاتے ہیں, ایسے چلا جاتا ہے, ایسے کفر کی الغار میں حق کی ننگی تلوار بن کر کلمہ حق جو ہے اس کو بلند کیا جاتا ہے. ہم وہ نہیں جنہیں زمانہ جو ہے وہ کیا کیا, جس نے جنہیں زمانہ بنا گیا, ہے نا, ہمیں زمانے نے نہیں تراشا, ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگے راہ, ہم وہ نہیں جنہیں زمانہ بنا گیا. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے والا بنائے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.